الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا خلقناكم من طين لازب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان میں انسانوں کے بارے میں کہ انا خلقناہم من طین لازب کہ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، یعنی جس طرح ہم مٹی کے کسی برتن کو دیکھتے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے بچوں کے پاس ہوتے ہیں نا، وہ جو ہم گلک کہتے ہیں جن کو، تو اس کے اندر سے ایک بڑی یونیک سی آواز نکلتی ہے، تو ویسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو انسان مٹی سے بنا، اس کی اصلیت مٹی ہے، یہ خاکی الاصل ہے، خاک مٹی کو کہتے ہیں۔ تو انسان خاکی الاصل ہے جبکہ شیطان ناری الاصل ہے، کہ شیطان کی اصل آگ ہے، وہ آگ سے بنا۔ شیطان نے کہا انا خیر منہ کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتہ من نار، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، کہ اے اللہ آپ نے اس کو پیدا کیا مٹی سے اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو مٹی اور آگ کا اگر آپس میں موازنہ کیا جائے تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ مٹی آگ سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ جو آگ ہوتی ہے وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، وہ تمیز نہیں کرتی کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو وہ گھر کے ہر فرد کو، ہر چیز کو جلا دیتی ہے، تو اس سے بچنا پڑتا ہے، تو آگ تمیز نہیں کرتی، جبکہ مٹی ایسا نہیں کرتی۔ مٹی جو کام کی چیز ہوتی ہے اس کو پرزرو کرتی ہے، اور جو بیکار کی چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح سے آگ یہ ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مٹی ہر ایک کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں آگ کے بغیر بھی دنیا کے نظام چلتا ہے، دنیا کے اندر کتنے سارے جاندار ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، مویشی ہیں، کہ جن کو اپنی ساری زندگی آگ کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا کھانا بھی آگ میں پکتا نہیں ہے بلکہ زمین میں اگتا ہے، اور ان کو جینے کے لیے پانی چاہیے جس کے لیے بھی آگ کی ضرورت نہیں، تو ان کی ساری زندگی آگ کے بغیر کٹ جاتی ہے۔ جبکہ مٹی کا یہ معاملہ ہے کہ مٹی کے بغیر ساری زندگی نہیں کٹ سکتی، ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ مٹی سے ہی نکلتا ہے، حتیٰ کہ اگر ہم گوشت بھی کھاتے ہیں تو وہ گوشت جن جانوروں کا ہوتا ہے وہ بھی مٹی سے نکلنے والی نباتات ہی کو کھا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو آگ کی ضرورت انسان کو کسی درجے میں پڑتی ہے، لیکن اللہ کی بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کی زندگی آگ کے بغیر ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ مٹی سے پیدا کیا تو ہماری اصل مٹی ہے، اور ہم نے لوٹ کر کے مٹی میں ہی جانا ہے۔ ایک اصول کی بات ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز لوٹ کر جاتی ہے وہاں جہاں پر اس کا اصل ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس حادث کو یاد پڑتا ہے کہ جب 2005 میں ہمارے حضرت اوقاتہم امریکہ آئے تھے تو وہاں پر اللہ نے توفیق دی کہ ہمارے شہر کے اندر بہت بڑا اور آرگنائز الحمدللہ بہت اچھا نقشبندی اجتماع منعقد ہوا. تو ایسا لگتا تھا کہ سلسلے کا کام اس سال اس نقشبندی اجتماع کی شکل میں عروج پہ پہنچ گیا. بہت خوش تھے سارے لوگ اور ایک دوسرے کی تعریفیں بھی کر رہے تھے. لیکن اس اجتماع کے بعد ہمیں ایک خبر ملی جو کہ ہمارے اوپر بجلی کی طرح سے گری, اور وہ خبر یہ تھی کہ اب حضرت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ امریکہ واپس نہیں آئیں گے. تو اب ہم چونکہ وہیں رہتے تھے تو ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ دکھ کی بات تھی کہ اب ہم کیسے حضرت سے ملاقات کریں گے. تو اللہ تعالی نے اسی سال توفیق دی کہ جب حضرت نے فرمایا کہ آپ جا کر کے امتحان دیں, اور امتحان دینے کے لیے آپ حضرت کے شہر جھنگ تشریف لے کر آئیں, جھنگ آئیں. تو چند مہینے بعد ہی کی بات تھی کہ ہم امتحان دینے کے لیے, پہلا ثانویہ عامہ کا امتحان تھا تو اس کے لیے جھنگ گئے. تو وہاں پہ جا کر کے پہلی ملاقات ہوئی حضرت سے, تو یہی کہا کہ حضرت آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ امریکہ نہیں آئیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنی فکر نہ کریں, کل شیئن یرجعو الی اصلہ, کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے, اور آپ کا تو تعلق بھی پاکستان کے ساتھ ہے تو آپ آتے جاتے رہیے گا. تو سر جس کو وہ بات یاد رہ گئی, یہ مصرا, یہ جو عربی کا مقولہ ہے, یہ اس وقت سے ذہن نشین ہوا ہے, کل شیئن یرجعو الی اصلہ. تو انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی میں ہی انسان نے لوٹ کر جانا ہے. جبھی شیطان جو کہ آگ سے بنا ہے, تو جو شیطان ہوتا ہے اس نے بھی لوٹ کر کے آگ کے اندر جانا ہوتا ہے, کیونکہ وہی اس کی اصل ہے, وہ اسی سے بنا ہے. بہرحال تو یہ تو ایک محاورے کی بات ہے کہ مرنے کے بعد ہر ایک نے وہیں لوٹنا ہے جہاں پر کہ اس کی اصل تھی. تو مرنے کے بعد تو لوٹنا ہی ہے, یہ تو مجبوری ہے, چاہے ہم چاہیں نہ چاہیں ہم نے لوٹ کے ادھر ہی جانا ہے. چاہے کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے وہ چتا کو آگ لگا کر کے بھی ختم کر دیں, لیکن اس کی راکھ نے بھی بالآخر کہاں جانا ہے؟ بالآخر تو اس نے سیٹل ڈاؤن مٹی میں ہی ہونا ہے, اس زمین کے اندر ہی سیٹل ڈاؤن ہونا ہے. تو یہ تو مجبوری والی بات ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ بھی وہاں پر لوٹے جو اس کی اصل ہے, اپنی مرضی سے لوٹے, یعنی زندگی کے اندر وہ اپنے اندر مٹی کی صفات پیدا کرے, جیتے جاگتے وہ مٹی کی طرف رجوع کرے, مٹی جیسا بننے کی کوشش کرے. تو اب یہاں سے ہمارا اصل موضوع شروع ہوتا ہے کہ پچھلے دو ہفتوں سے جو بات ہو رہی تھی وہ ہے کہ اللہ کی محبت وہ کیسے حاصل کی جائے, اس کے اندر کیا غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ اس طرح کے چند اعمال کر لینے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملتی. بھاگے بھاگے حج عمرہ کرنے کی بات ہوئی تھی دو ہفتے پہلے کے بیان کے اندر, تو اللہ کی محبت ویسے نہیں ملتی, بلکہ اللہ کی محبت جو ہے وہ انقطاع عن المخلوق سے ملتی ہے, اور اللہ والوں سے جڑنے کے ساتھ کے ذریعے سے ملتی ہے. پھر پچھلے ہفتے ہم نے بات کری تھی کہ اللہ کی محبت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے غلط دوستوں کے ساتھ تعلق بنا کر کے رکھنا. تو یہ وہ رکاوٹ تھی جو پچھلے ہفتے ڈسکس ہوئی. آج کیا موضوع ہے, وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی کی محبت پانے کا ایک بہترین راستہ اور بہترین طریقہ کیا ہے, کہ انسان اپنے اندر مٹی کسی صفات پیدا کر لے. اگر اس کے اندر یہ مٹی والی صفات پیدا ہو جائیں گی تو وہ بھی اللہ تعالی سے واصل ہو جائے گا, اس کو بھی اللہ تعالی کی محبت نصیب ہو جائے گی. تو یہ مٹی کی صفات کیا ہیں, پہلے تو ہمیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہیں کیا, تاکہ ہم ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں. تو پہلی صفت ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ مٹی کے اندر چھپانے کی صفت ہے, ڈھانپ لینے کی صفت ہے, اور یہ پردہ پوشی کرتی ہے, عیبوں کو چھپا لیتی ہے. मिट्टी के अंदर जब इंसान मरता है तो उसके मुर्दा जिस्म को डाला जाता है, बल्कि कोई भी हैवान मरे तो उसके जिस्म को मिट्टी में डाला जाता है, क्योंकि मरने के बाद उसके अंदर से रूह खत्म हो चुकी होती है और अब उसके अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल जीरो हो चुका होता है। आजकल चूंकि कोविड का दौर है, इस वजह से बातें भी इसी के इर्द गिर्द चलती हैं, तो इम्यूनिटी सिस्टम जो इंसान के बदन के अंदर होता है इसका ताल्लुक उसकी रूह के साथ होता है, क्योंकि उसके बदन के अंदर वायरसेस और बैक्टीरियाज तो मौजूद होते ही हैं। जिस माहौल के अंदर रहता है उस माहौल के अंदर मुस्तकिल उसके ऊपर वायरसेस अटैक करते रहते हैं। वो कौन सी चीज है असबाब के दर्जे में, वो कौन सी चीज है जो कि उसको इन वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाती है, इनका शिकार होने से रोकती है, वो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम होती है। और ये इम्यूनिटी सिस्टम उसकी रूह के साथ वाबस्ता होती है। अगर उसकी रूह खराब हो जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम भी लो होना शुरू हो जाता है। इसका ताल्लुक उसकी नफ्सियात के साथ भी होता है और नफ्सियात भी जो होती है उसका रूह के साथ एक खास इंटीग्रेशन होती है, यानी स्पिरिचुअल सिस्टम एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टूगेदर। तो बहरहाल मरने के बाद तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया। तो अब जो उसके अंदर बैक्टीरियाज मौजूद थे या उसके इर्द गिर्द जो बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद हैं, इनके असर से उसको रोकने वाली कोई चीज नहीं होती, तो अब इसकी बॉडी गलना सड़ना शुरू हो जाती है। कुछ दिन तक गलती है और फिर फट जाती है। आवाज नहीं आ रही, डेटा पे कर देते हैं। हाँ नहीं, ज्यादा भी था कि डेटा पे कर देंगे, भूल गया। रिकनेक्टिंग 5 सेकंड जी, अब ये रिकनेक्शन हुई है तो इस वजह से बीच में एक गैप आ गया था। उम्मीद है कि अब बेहतर होगा कुछ। अब डेटा से कनेक्टेड हुआ। तो मुर्दा जिस्म जो है वो इंसान का गलना सड़ना और फटना शुरू हो जाता है। अच्छा, कह रहे हैं कि थोड़ा सा रिपीट कर लें क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। तो मिट्टी की चार सिफात हमारे मशायख ने बयान करी हैं। तो जिस तरह पिछले हफ्तों बात हो रही थी कि अल्लाह की मोहब्बत पाने में क्या हमारी रुकावटें होती हैं, उसी तरीके से इस हफ्ते ये बात करनी है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने के लिए एक आसान रास्ता यह है कि इंसान अपने अंदर मिट्टी की सिफात पैदा कर ले। तो मिट्टी की सिफात को फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, ताकि हम उनको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कर सकें। तो मिट्टी की चार सिफात हमारे मशायख ने बयान फरमाई हैं। पहली सिफत यह है कि मिट्टी ढांक लेती है, छुपा लेती है, सतरपोशी करती है, ऐबपोशी करती है। जब इंसान को या किसी हैवान को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है तो चूंकि उसके अंदर से रूह खत्म हो चुकी होती है, वो मर चुका होता है, इस वजह से उसके अंदर कोई इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होता बैक्टीरियाज और वायरसेस को फाइट बैक करने का। तो अब उसके बदन के ऊपर ये सारी चीजें हमला आवर होती हैं, हत्ता के जमीन के जो कीड़े मकौड़े होते हैं उनको भी रोकने के लिए इंसान के अंदर रूह नहीं होती कि वो अपने हाथों को इस्तेमाल करके उन कीड़ों को अपने से परे कर सके। बिल्कुल ही बेसुध पड़ा हुआ होता है, बिल्कुल ही बेबस पड़ा हुआ होता है। अब हर किस्म की चीजें उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं तो उसकी बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है, उसकी शक्ल मस्क हो जाती है, उसकी आंखें अपनी जगहों से निकल करके बाहर उसके गालों के ऊपर जा पड़ती हैं, उसके होंठ गलना शुरू हो जाते हैं, हत्ता के एक थोड़े दिन के बाद उसका पेट अंदर से फट जाता है। यह हशर होता है उसका। अब अगर उसको कब्र के अंदर दफन ना किया जाता तो हर कोई उसके इस ऐब को देखता, उसकी गली सड़ी हुई बॉडी को हर कोई देखता। तो मिट्टी में डालने से उसके ये तमाम ऐब जो है वो इंसानों की निगाह से पोशीदा हो गए। तो मिट्टी इस तरीके से ऐब पोशी कर लेती है, पर्दा पोशी कर लेती है। फिर मिट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने एक और सिफत बनाई कि अगर पानी मौजूद ना हो तो हदसे अकबर हो या हदसे असगर हो, यानी बड़ी नापाकी हो जनाबत वाली
یا چھوٹی ناپاکی ہو وضو ٹوٹنے والی، دونوں کو انسان مٹی کے ذریعے سے دور کر سکتا ہے۔ اب بظاہر لگتا ہے کہ جی مٹی سے تو ہم اور گندے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مٹی کے اندر حدث کو دور کرنے والی صفت رکھ دی، یہ ناپاکی کو دور کر دیتا ہے۔ اب آپ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نجس بندے کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونے کے لیے وہ تیار کر دیتی ہے، ایک ناپاک بندے کو اپنے پروردگار کا کلام اٹھانے کے قابل کر دیتی ہے، چھونے کے قابل کر دیتی ہے تیمم کے ذریعے سے، جو کہ ہم مٹی سے کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر مٹی کی یہ والی صفت پیدا کرے۔ اگر کسی کی برائی، کسی کا عیب ہمارے سامنے آتا بھی ہے تو ہم اس عیب کو چھپانے کی کوشش کریں، بتانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم تو چھپانے کی بجائے اس کو چھاپنے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر چھاپتے ہیں، لوگوں کو اس کے عیب بتاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے عیبوں کے بارے میں 100% پتہ بھی نہیں ہوتا کہ واقعی اس کے اندر یہ عیب ہے بھی، ہم محض گمان کی بنیاد پر اس کے عیبوں کو چھپاتے پھرتے ہیں، چھاپتے پھرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ تو مٹی کی صفت کیسے ہمارے اندر پیدا ہوگی؟ تو یہ گھروں کے اندر بھی یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کے عیبوں کو اچھال رہا ہوتا ہے، جب ایک نفرت ہو جاتی ہے، ایک ناپسندیدگی ہو جاتی ہے، تو اب دوسروں کو اس کے عیب بتانا شروع کر دیتا ہے، اپنے خاندان والوں کو عیب بتانا شروع کر دیتا ہے، اپنی بہن کو بتا رہا ہے، اپنی ماں کو بتا رہا ہے، اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے، اور اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کے عیب لوگوں کے سامنے کھولنا شروع کر دیتی ہے۔ تو عیبوں کو کھولنا نہیں ہوتا، عیبوں کو چھپانا ہوتا ہے۔ بلکہ خاص طور پر ہمارے مشائخ تو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے اپنی سپاؤس، یعنی شوہر ہو تو بیوی، بیوی ہو تو شوہر، اگر اس کے عیب کھل بھی رہے ہوں تو خاص طور پر اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو تو بالکل بھی نہ بتانا، اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کو بالکل بھی نہ بتانا، اس لیے کہ اگر تم ان کو بتاؤ گے تو وہ تمہارے مدد کرنے کی بجائے، تمہارے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے الٹا تمہاری طرفداری کریں گے، اور اس طریقے سے معاملات اور بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ تو جن سے طرفداری کی امید ہونا، ایک عقل مند شخص کو اس کو تو عیب ہرگز نہیں بتانے چاہیے دوسرے کے، ہرگز اس کو عیب نہیں بتانے چاہیے۔ شیخ وہ شخص ہوتا ہے جس سے طرفداری کے لیے عیب نہیں بتائے جاتے، اس سے اصلاح کے لیے عیب بتائے جاتے ہیں کہ اگر واقعی دوسرے کے اندر عیب ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ان کو کیسے ہینڈل کروں، میں دوسرے کے عیبوں کو کیسے ہینڈل کروں، کیسے اس کے ساتھ تحمل کے ساتھ برتاؤ کروں، بجائے اس کے کہ جھگڑا لڑائی کرنے کے۔ اور اگر آپ میری باتوں کو سن کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیب اصل میں دوسرے میں نہیں میرے ہی اندر ہیں، تو مجھے بتائیں کہ میرے اندر کیا عیب ہے، میں ان کو کیسے دور کروں۔ شیخ کو تو اس نیت سے عیب بتائے جاتے ہیں، تو شیخ کو عیب بتانا یہ غیبت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ غیبت کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے نا، جہاں غیبت ہوتی ہے اس کو تو کہتا ہے نہیں یہ تو ضرورت ہے، اور جہاں غیبت نہیں ہوتی اس کو غیبت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ جہاں اصلاح کا معاملہ ہوتا ہے وہاں کہتا ہے نہیں، شیخ کے سامنے اگر تم عیب بیان کرو گے تو غیبت ہو جائے گی، اور غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، یہ شیطان کے خیالات ہوتے ہیں، جو کہ اس طریقے سے اصلاح کے راستے سے ہمیں روکتا ہے۔ لیکن آپس کے اندر ہمیں عیبوں کے اوپر دوربین فٹ کر کے نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ان کو چھپانا چاہیے، ان کے اوپر مٹی ڈالنی چاہیے۔ مٹی ڈالنے کا محاورہ بھی ہماری زبان میں عجیب ہے کہ عیبوں کے اوپر مٹی ڈالو، مٹی پاؤ، پنجابی لوگ کہتے ہیں مٹی پاؤ اس کے اوپر۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ نماز کے لیے صف کھڑی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کرنی تھی کہ ایک صحابی کی ریح خارج ہو گئی، بدبو والی گیس خارج ہونا جس کو کہتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کتنا اچھا ہو کہ اگر ہم سب جا کر کے وضو کر کے آ جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ حرکت کری ہے ان سے کہیں گے جا کر کے وضو کر کے آئیں، بلکہ فرمایا سب جا کر کے وضو کر کے آ جائیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے, سب جا کر کے وضو کر کے آؤ. تو اس طریقے سے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے تھے. اتنے واقعات ہیں حدیث مبارکہ کے اندر نقل ہیں کہ جتنی ادر کسی صحابی کی غلطی کی نشاندہی تو ہے لیکن ان کا نام ذکر نہیں کیا. پتہ ہی نہیں کسی کو آج تک کہ یہ حرکت کس نے کری تھی. وہ پھر کوئی کنیت ان کی یا تو مشہور ہو جاتی ہے صحابی ابن قیل یا اس طرح کی کوئی نام مشہور ہو جاتا ہے, لیکن ان کا اپنا نام کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. کتنی ایسی احادیث موجود ہیں, یہ پردہ پوشی کی وجہ سے تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو اور بھی واقعات ہیں, اگر وقت ہوتا تو اور بھی ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھتے, لیکن یہ پردہ پوشی ہے جو کہ مٹی کی صفت ہے. ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ رب العزت کی بھی صفت ہے, اللہ رب العزت کی, کہ اللہ رب العزت ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈالتا پھرتا ہے. اگر اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو دوسروں کے سامنے کھولنا شروع کر دے تو کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرے. اگر ہمارے عیبوں کے اندر, ہمارے گناہوں کے اندر بدبو ہوتی تو کوئی ہمارے قریب آنا پسند نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے معاملہ کر دیا ہوتا, گناہ کرو گے, جھوٹ بولو گے, تمہارے منہ سے بدبو آئے گی. فرشتوں کو تو آتی ہے, انسانوں کو نہیں آتی. کیا بنتا کیا ہمارا, ہم تو پھر سارے کے سارے کوارنٹین کے اندر ویسے ہی رہ رہے ہوتے, چھ فٹ نہیں پتہ نہیں دس فٹ ایک دوسرے سے, کیونکہ ہر بندہ جھوٹا, جیسے پچھلے ہفتے بات بھی ہوئی تھی. تو کتنی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہے کہ ہمارے گناہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدبو نہیں رکھی. مٹی کی دوسری صفت ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جذب اور قبولیت کی صفت ہوتی ہے, کہ مٹی کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے تو تھوڑے وقت کے اندر اندر یہ اس کو جذب کر لیتی ہے. بارش کا پانی کتنی بڑی تعداد میں مٹی پر آتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کے بعد مٹی سب کو پی جاتی ہے. تو مشائخ فرماتے ہیں کہ جذب کی صفت انسان کو اپنے اندر بھی پیدا کرنی ضروری ہے. نصیحت کی بات ہو, کوئی خیر خواہی کی بات ہو, چاہیے کہ ہم اس کو غور سے سنیں اور اپنے اوپر اس کو منطبق کرنے کی کوشش کریں کہ جی میرے اندر اس کی, میرے لیے اس کے اندر کون سی والی ایسی نصیحت ہے کہ جو میرے اوپر اپلائی ہوتی ہو. لیکن مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ کچھ ہمارے اپنی روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اندر یہ جذب کی صفت کم ہوتی ہے یا بالکل ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا اینکڈوٹ ہمارے حضرت نے بیان کیا تھا اس ٹاپک پر, کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا گل محمد. تو وہ بڑے سخت مزاج سے, ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. تو ایک دفعہ وہ کہیں بیٹھ گئے اور انہوں نے بیٹھ کر کے کہا کہ جی میں نے تو ادھر سے ہلنا ہی نہیں ہے. لوگوں نے بہت کہا کہ بھائی اب ہل جاؤ ادھر سے, اب چلو کچھ کام کرو, لیکن وہ وہاں سے ہل کے نہیں دے رہے تھے. تو فارسی میں اس پر محاورہ مشہور ہے, زمین جمبد نجمبد نجمبد گل محمد, کہ زمین تو ہل جائے گی, گل محمد یہاں سے نہیں ہلے گا. تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ لوگ نصیحت کر کر کے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. اسی وجہ سے یہ آج کے دور کے اندر جو تصوف والی محنت ہے نا, یہ تصوف والی محنت جو ہے اس کے ساتھ جب ہی بہت یتیموں والا سلوک ہوتا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ تصوف کی جو حقیقت ہے, جو اصلیت ہے تصوف کی, وہ تھی تزکیہ نفس, وہ تھی اصلاح, اور اصلاح کے لیے قبولیت کی صفت چاہیے ہوتی ہے. بندہ تیار ہو کہ اچھا آپ میری اصلاح کریں, لیکن وہ قبولیت والی صفت جو ہے وہ تو چونکہ ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے نا تصوف کے سارے دشمن, سارے ہی دشمن, وہ کس طریقے سے, کچھ تو ہوتے ہیں اس کو ماننے والے کہ ہاں جی تصوف ہے, بڑی اچھی چیز ہے, لیکن وہ بھی دشمن. وہ کیسے دشمن, انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں تصوف ہے لیکن انہوں نے دشمنی کیسے دکھائی؟ انہوں نے ایسے دکھائی کہ تصوف کی حقیقت کو ہی چینج کر دیا. تصوف تھا نفس کے تزکیے کا نام، اصلاح کا نام. انہوں نے دشمنی ایسے دکھائی کہ اس کو جو ہے وہ چند اشغال کا نام دے دیا کہ ہاں جی آپ شیخ صاحب کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے نا معمولات لے کر کے آ جائیں اور پھر آپ ان معمولات کو کرتے رہیں، تسبیحات پڑھ لیں اور آپ مراقبے کر لیں، یا آپ کچھ مجاہدے انہوں نے بتائے تھے آپ یہ مجاہدے کر لیں، بس اس سے زیادہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تصوف جو ہے وہ کچھ ذکر و اشغال کا نام بن گیا. پھر کچھ لوگوں نے اور اس کے اندر آگے بڑھ کر کے انہوں نے اس کو پھر قوالیوں کا بھی نام دینا شروع کر دیا کہ جو تصوف کے شیخ ہوتے ہیں وہ تو بڑی زبردست قسم کی قوالیاں کرتے ہیں، اور جہاں پہ قوالیاں ذرا نہیں چلتی تھیں تو وہاں پہ نعتوں کا نام دے دیا کہ تصوف جو ہے وہ نعتوں کا نام ہے، تصوف جو ہے وہ درود شریف پڑھنے کا نام ہے، تصوف جو ہے وہ فلانا عمل کرنے کا نام ہے. کچھ لوگوں نے اس کو پھر علم کا نام دے دیا کہ تصوف جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا نام ہے. حالانکہ یہ سب الگ الگ، کچھ ان میں سے صحیح چیزیں کچھ ان میں سے غلط چیزیں، لیکن تصوف ان میں سے کسی چیز کا نام نہیں ہے. تصوف کی تو حقیقت تھی کہ اپنے آپ کو کسی طبیب کے سامنے اصلاح کے لیے پیش کرنا. تو آپ نے تصوف کا انکار نہیں کیا، تصوف کی حقیقت کو بدل دیا، یہ بھی تو دشمنی ہے. اور باقی لوگوں نے اس حرکت کو جب دور سے دیکھا کہ یہ تو جی بس یہ ذکر و مراقبے میں لوگوں کو لگا دیتے ہیں اور پھر بندہ جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا، یہ تو گویا کہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ آپ نے کسی کو افیون دے دی کہ چلو جی بیٹھ کر کے پیتے رہو، یہ بندہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. تو وہ پھر تصوف کے اس طرح سے مخالف ہو گئے کہ تصوف تو ہے ہی غلط چیز، اور تصوف تو ہونی نہیں چاہیے، اور تصوف تو افیون ہے، اور تصوف تو فلانا ہے ڈھمکانا ہے. انہوں نے اس طریقے سے دشمنی کرنی شروع کر دی. لیکن وجہ کیا بنی اس کی؟ وجہ یہی تھی کہ قبولیت نہیں تھی. نفس اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ کسی کی ماننے کے لیے سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. اور چونکہ تصوف ہے ہی سارا کا سارا سننے کا نام، ماننے کا نام، اپنی اصلاح کروانے کا نام، اس وجہ سے اس کی مخالفت ضروری ہو گئی. تو قبولیت کا مادہ جب تک پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک مٹی کی یہ والی صفت ہمارے اندر نہیں آئے گی، اور اس وقت تک ہم اللہ تعالی سے واصل نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی اصلاح کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھتے تھے. اسی وجہ سے کسی صحابی کا قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرمایا کرتے تھے کہ جو میرے سامنے میرے عیبوں کا تحفہ لے کر کے آئے گا، عیبوں کا تحفہ، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. آج تو معاملہ یہ ہے کہ ذرا کسی کے ساتھ کوئی اصلاحی بات کر کے تو دیکھو، وہ ادھر ہی آپ کا دشمن. ہم پہلے تو ڈیفنسو ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں جی یہ میرے اندر تو یہ ہے ہی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. تو ہم ڈیفنسو ہو جاتے ہیں، اور ڈیفنسو بھی اس موڈ میں ہوتے ہیں کہ ڈیفنس کے ساتھ ساتھ ہم ایگریشن بھی شروع کر دیتے ہیں، ہم نصیحت کرنے والے کے اوپر ہی چڑھ جاتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ پھر دور ہی رہتے ہیں، نصیحت کی بات بھی نہیں ہوتی. ہم نے مشائخ کو دیکھا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ، اور مشائخ نے خود اس کی تصدیق کری ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں ڈانٹتے، وہ ہر ایک کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ زیادہ تر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پمپ اپ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ان کے اندر بڑی صلاحیتیں، چلو یہ کچھ دین کا کام کریں گے، دین کے راستے پر آ جائیں گے تو دین کو فائدہ ہو جائے گا. بے شک ان کو خود فائدہ نہ ہو رہا ہو، لیکن دین کو فائدہ ہو جائے گا کہ یہ دین کو لوگوں تک پھیلانے کا واسطہ بن جائیں گے. جیسے کسی کو ویب ڈیزائننگ آتی ہے، اب ویب ڈیزائننگ والا بندہ جو ہے وہ مشائخ کے ویب پیج بنا سکتا ہے، وہ مشائخ کے بیانات جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈال سکتا ہے. کسی کو سوشل میڈیا سکلز آتے ہیں، تو اب سوشل میڈیا کے اوپر مشائخ کی باتوں کو ساری دنیا میں ہے وائرل کرنے کے لیے بندہ استعمال ہو سکتا ہے. اب اس کو اگر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے نا تو اس کے اندر سننے کی تو صلاحیت ہے نہیں، قبولیت کی تو صلاحیت ہے نہیں. تو جو اس کو دین کے کام کو آگے پھیلانے کا موقع مل رہا تھا یہ اس سے بھی جائے گا، یہ تو بھاگ ہی جائے گا یہاں سے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی خمیر کا مشائخ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ والی بھی مٹیریل ہی نہیں ہے سننے والا مٹیریل، تو ان کو پھر پمپ اپ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی تاکہ ادھر ہی رہیں، ادھر کم از کم صحبت میں تو رہیں نا، چلیں امید کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ان کو بھی اپنے گناہوں کی سمجھ ہو جائے گی، یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اس امید کے اوپر ان کو چلاتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ جو ہوتی ہے نا یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کے اندر سننے کا مادہ ہے، یا یہ کہ بہت لمبا انتظار کرتے ہیں دس دس سال بیس بیس سال کہ بندے کی ذرا مٹی تیار ہو پھر اس کو ڈانٹیں گے، پھر اس کی اصلاح شروع ہوگی، تو بیس سال تو اسی میں نکل جاتے ہیں کہ تیار ہی نہیں ہوتے سننے کے لیے، ان کی عمر کا بیس سال ادھر ہی چلا گیا سارا کا سارا، کتنے اعمال کر سکتے تھے وہ اگر وہ پہلے سے اپنے آپ کو پیش کر دیتے، اگر پہلے سے اپنے آپ کو ایسا بنا کر کے رکھتے کہ ہم تیار ہیں، آپ جو کہیں گے ہم سنیں گے، ہم ماننے کے لیے تیار ہوں گے، سمعنا واطعنا۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس دنیا کے نظام انہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چلا بھی رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہی بندوں کی بنیاد پر ساری دنیا کے نظام چلوا رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو ہمیں اس چکر میں پڑنے کے بجائے کہ زیادہ ہوں یا کم ہوں، ہم اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں ان میں سے ہوں کہ نہیں ہوں، میں سننے والوں میں سے ہوں کہ نہیں ہوں، جب مجھے پیمپرنگ کی ضرورت ہے، میں پیمپر ہوں گا تو میں دین میں رہوں گا، اگر کوئی مجھے پیمپر نہیں کرے گا تو میں دین چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، میں سلسلہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، میں مشائخ کی مخالفت شروع کر دوں گا، میں علماء کی مخالفت شروع کر دوں گا۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے لوگوں میں سے ہیں۔ تو تصوف کی محنت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خیر کو جذب کرنے والی صلاحیت پیدا کریں، جیسے کہ مٹی کے اندر جذب کرنے والی صلاحیت ہوتی ہے۔ مٹی کیسے خیر کو جذب کرتی ہے، ہمارے مشائخ نے اس کے اوپر کیا زبردست باتیں فرمائی ہیں۔ تو ہم نے اپنے حضرت کے بیان میں سے آپ کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار لکھے ہیں فارسی میں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے رہیں گے۔ فرمایا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حمام میں گئے تو حمام میں ان کو ایک کچھ مٹی نظر آئی، اس مٹی کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، تو انہوں نے اس مٹی سے مخاطب ہو کر کے یہ اشعار فرمائے، کہتے ہیں بدو گفتم تو مشکی یا عنبری، کہ اے مٹی یہ بتا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، کہ تیری بو نے تو میرے دل کو مست کر کے رکھ دیا ہے، اتنی اچھی خوشبو تیرے اندر سے آ رہی ہے۔ بدو گفتم تو مشکی یا عنبری، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، کہ تیری بو نے تو میرے دل کو مست کر دیا ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، وہ مجھ سے گفتگو کرنے لگی، مٹی مجھ سے گفتگو کرنے لگی کہ میں تو ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن میں بڑی مدت تک ایک پھول کی صحبت میں رہی ہوں، ایک پھول کی صحبت میں رہی ہوں میں بہت دیر تک، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ میرے یار کے جمال نے میرے اندر یہ خوشبو یہ اثر پیدا کر دیا ہے، ورنہ میری حقیقت کیا، میں تو ایک ناچیز مٹی ہی ہوں۔ تو مٹی ایک پھول کی صحبت میں رہتی ہے تو اس کی خوشبو کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، حالانکہ مٹی کے اندر خوشبو پیدا کرنے والی صفت نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکوں کی مجلس میں جائیں، ہم ذکر کی محفل میں جائیں، ہم علم کی مجلس میں جائیں، تو ہم بھی وہاں پر قبولیت کی صفت پیدا کریں۔ خالی آنا جانا بھی کافی نہیں ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے زیادہ اچھی مجلس کچھ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں اور کچھ نہ پائے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ کتنے تھے وہ منافق؟ احد کی لڑائی کے اندر 300 منافق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں احد تک گئے تھے، لیکن وہاں پر عین موقع پر مسلمانوں کو چھوڑ کے واپس آ گئے تھے۔ کتنی بڑی تعداد تھی ان لوگوں کی، 700 مومن تھے، 300 منافق تھے۔ تو مجلس میں آنا جانا خالی کافی نہیں ہوتا، بلکہ قبول کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر اچھے سے اچھے شیخ سے بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ مٹی کے اندر تیسری صفت ہمارے مشائخ بیان کرتے ہیں، نشو نما کی صفت، کہ جب اس کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو یہ اس چیز کو بہتر بنا کر کے لوٹاتی ہے، بہتر بنا کر کے۔ بیج کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس بیج کے اندر کسی کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کسی کی پیاس دور کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن وہ مٹی کے اندر کچھ عرصہ رہتی ہے تو اس بیج کے اندر سے ایک پودا نکلتا ہے، وہ پودا بڑا ہوتا ہے، درخت بنتا ہے اور اس کے اوپر پھل پھول لگتے ہیں، اور کتنے سارے انسان اس سے پھل کھاتے ہیں، اس کا اناج کھاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک درخت کے اوپر حیران ہو رہے تھے، پچھلے دنوں بات کر رہے تھے ساتھی سے، کہ ہمارے گھر کے اندر ایک آم کا درخت ہوتا تھا، نانا کا گھر، اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے کئی 100 آم نکلتے تھے ایک درخت کے اندر۔ تو جہاں پر کئی 100 درخت ہوتے ہوں گے وہاں سے کتنے 1000 آم نکلتے ہوں گے، جبھی تو پورے دنیا کے اندر آم پھیلتے ہیں۔ تو مٹی کے اندر اتنی اچھی صفت ہوتی ہے کہ وہ ایک درخت اگاتی ہے اپنے اندر سے، اور اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلکہ صرف بیج نہیں، ہمارے مشائخ نے تو اس سے آگے بات فرمائی، ہمارے حضرت نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ جب چھوٹے تھے، اسکول میں ہوتے تھے، تو اپنے کسی دوست کے ساتھ گاؤں جانے کا فیصلہ کیا، امی سے اجازت مل گئی، بڑے بھائی کی میت میں گاؤں جانے کی اجازت ملی۔ تو وہاں گئے تو وہاں جا کر کے دیکھا کہ گوبر کے انبار پڑے ہوئے ہیں۔ تو ماں باپ نے جو ہے وہ بچپن سے سکھایا ہوا تھا طہارت کے مسائل، کہ ان چیزوں سے دور رہنا ہوتا ہے، کپڑے کو بھی بچانا ہے، ورنہ آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو حضرت کو بڑی گھن آئی کہ یہ لوگوں نے گوبر کو پھینکنے کی بجائے سنبھال کے کیوں رکھا ہوا ہے۔ تو جب کاشکار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھائی ہم تو اس گوبر کو مٹی میں ڈالتے ہیں، اور مٹی میں ڈالنے سے یہ فرٹیلائزر کا کام دیتا ہے، اور اس سے ہماری فصلیں اور اچھی ہوتی ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب بڑے ہوئے تو اب سوچتے ہیں تو دل میں بات آتی ہے کہ اے دوست، یہ مٹی اپنے اندر نجاست کو لیتی ہے، اس کو بھی فائدہ مند بنا دیتی ہے، نجاست اس مٹی کے اندر جا کر کے فائدہ مند بن جاتی ہے۔ تو کس قسم کا اللہ کا بندہ ہے کہ تو اپنے ساتھ رہنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا، بلکہ ہر ایک کی زندگی کو اذیت میں مبتلا کرنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے، نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ یہاں کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ۔ تو مٹی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ کسی سے خیر اگر لیتی ہے تو اس کو زیادہ بڑھا کر کے واپس کرتی ہے۔ تو یہی ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے کہ مشائخ کے پاس دنیاوی مال اسباب تو زیادہ نہیں ہوتا، اکثر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس جو کچھ آتا ہے نا تو وہ اس کو بہترین دعاؤں کے بدلے میں لوٹاتے ہیں، تہجد میں اٹھ کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نمازوں کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی اولادوں کے لیے، ان کے آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ عجیب بات فرمائی کہ کچھ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ ان کے باپوں نے کبھی ان کے لیے اتنی دعائیں نہیں کری ہوں گی کہ جتنی ان کے شیخ نے ان کے لیے دعائیں کری ہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر کے لیے ان کو دعائیں کری ہیں، ان کے لیے حتیم سے چمٹ چمٹ کر کے ان کے لیے دعائیں کری ہیں۔ تو یہ صفت ہوتی ہے مٹی کی صفت کہ بہترین لوٹاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے خیریں تو وصول کرتے ہیں، کیا ہم خیروں کو لوٹاتے بھی ہیں؟ شوہر کو بیوی سے کتنے فائدے ملتے ہیں، بیوی اس کے بچوں کا خیال کر رہی ہوتی ہے، بیوی اس کے لیے لانڈری کر رہی ہوتی ہے، بیوی اس کے لیے کھانے بنا رہی ہوتی ہے، بیوی اس کو بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے، میٹھے بول کبھی بول دیتی ہے، یہ پریشان ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی بات کر لیتی ہے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن بیوی کی ایک غلطی سامنے آ جائے، کوئی چیز اس سے غلط ہو جائے تو یہ بالکل ہی اس کے اوپر تیش کے ساتھ چڑھ دوڑتا ہے اور اس کی ساری خیریں جو ہیں وہ ان کو پلٹانے کی بجائے ان کو الٹا برا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ گھروں کے اندر بیویوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ شوہر سے اتنی خیر مل رہی ہوتی ہے، اتنی ساری چیزیں، گھر کا کام بھی کر رہا ہے، باہر کا بھی سارا کام کر رہا ہے، اور دوسرے معاملات کے اندر بھی مدد کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ 20 سال پہلے بھی اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی، ان کو 20 سال کے بعد بھی ایسے یاد رہتا ہے جیسے کہ ابھی ہوئی ہے وہ غلطی۔ بھلانا تو فطرت کے اندر ہی نہیں ہے، مٹی کیسے پائیں گی اس کے اوپر، یاد رہتا ہے، بلکہ ہر وقت زبان پر رہتا ہے، مجھے آپ سے کون سی خیر ملی ہے، کون سا فائدہ ملا ہے، کیا لا کر کے دیا آپ نے مجھے، سب کچھ تو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، بس یہ القابات سن لو، یہی ہوتی ہے تعریفیں۔ تو جب گھروں کے اندر اس طرح کا ماحول بنائیں گے تو پھر خیر کہاں سے آئے گی، اولادیں کہاں سے اچھی بنیں گی، کہاں سے انہوں نے ان کے اندر کوئی اچھی صفات آئیں گی کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں۔ اسی طرح اولاد اور والدین اور بے شمار ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو مٹی کے اندر نشو نما کی صفت ہوتی ہے، یہ تیسری صفت بیان فرمائی۔ مٹی کے اندر چوتھی اور آخری صفت جو ہمارے مشائخ بیان کرتے ہیں وہ ہے تواضع اور انکساری۔ مٹی کا کیا معاملہ ہے، یہ کبھی کوئی انسان اپنے سر پہ اٹھا کر کے نہیں چلتا، مٹی کدھر ہوتی ہے، پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ ساری مخلوق، انسان ہو یا حیوان، وہ مٹی کو پیروں تلے پامال کرتا ہے، عزت نہیں کرتا، سر پہ نہیں اٹھاتا، مٹی کے ساتھ اتنا برا معاملہ کرتا ہے، لیکن یہ پھر بھی فائدہ پہنچا رہی ہے، پھر بھی خیر لوٹا رہی ہے، پھر بھی اپنی جگہ پر جو اس کا کام کرنے کا ہے وہ کام کر رہی ہے، عیب پوشی بھی کر رہی ہے، پردہ پوشی کر رہی ہے، نشو نما بھی کر رہی ہے۔ تو مٹی کے اندر یہ سب سے بڑی صفت ہوتی ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ تو انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اور عاجزی کو ہمارے مشائخ کے یہاں کیا کہا جاتا ہے، اپنی میں کو مٹانا، اپنی انانیت کو مٹانا، تکبر کو ختم کرنا اپنے اندر سے۔ یہ میں شیطان میں تھی، اور سب جانتے ہیں کہ شیطان کا کیا انجام ہوا، راندہ درگاہ ہوا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھٹکار دیا گیا، جبکہ آدم علیہ السلام اور انبیاء کے اندر عاجزی کی صفت ہوتی ہے۔ کسی نے شعر کہا، زمیں کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسماں ہو کر۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کری، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اٹھاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کسی کام کا بننا ہے جیسے کہ مٹی بنی کام کی، تو ہمیں بھی اپنے اندر تواضع اور انکساری پیدا کرنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر بھی شیطان کے دھوکے، شیطان کی چالیں جو ہیں وہ انسان کے اوپر چلتی رہتی ہیں۔ ویسے تو وہ تواضع اختیار کرنے نہیں دیتا، اور انسان کو بڑا بڑا ہی بناتا رہتا ہے کہ تم تو بہت اچھے ہو، تم تو بہت بڑے ہو، تم دوسروں سے بہتر ہو، تمہیں تواضع کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی تواضع اختیار کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو بھی ظاہری تواضع تک رکھتا ہے، دھوکے کی تواضع، جھوٹی تواضع۔ اس جھوٹی تواضع سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، دنیاوی فائدہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ بہت متواضع قسم کا انسان ہے، لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا شروع کر دیں،
اس کی توازن کی وجہ سے، لیکن اگر اس کے دل میں توازن نہیں ہے، اگر حقیقی توازن اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کو دینی اور اخروی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو توازن جو ہے، حقیقی توازن کیا ہوتی ہے؟ حقیقی توازن وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام کے اندر تھی، جس نے ان کو صحابی بنایا، کفر سے اور منافقت سے بچایا۔ جو توازن صحابہ نے اختیار کری ہے نا، یہ ہوتی ہے حقیقی توازن۔ ہمیں اگر توازن سیکھنی ہے تو ہمیں صحابہ تک جانا پڑے گا، صحابہ کے احوال سیکھنے پڑیں گے، ہمیں قرآن کے اندر صحابہ کے معاملات پڑھنے پڑیں گے۔ عجیب معاملہ سورہ حشر کے اندر، عجیب معاملات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال فے، کہ یہ مال جو ہے یہ آپ کا مال ہے، اب آپ جیسے چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن صحابہ کو اللہ کی آواز آئی، نہیں آئی اللہ کی آواز کہ اللہ فرما رہے ہیں تو اب تو ہمیں بات ماننی چاہیے۔ صحابہ کو کسی فرشتے نے آ کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی سے جیسے اس کو چاہیں بانٹیں، کسی فرشتے نے آ کر کے نہیں بتایا۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبانی بتایا کہ دیکھو میں تمہیں اس پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ مجھے اتھارٹی دے رہے ہیں، میں جو چاہوں کروں اس کے ساتھ۔ اور پھر اسی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، سن لو ذرا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں سن لو اس بات کو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں وہ تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روک دیں رک جاؤ۔ اور صحابہ نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا اللہ نے ذرا دکھائیں تو، اللہ کہہ رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ اپنی اقربہ پروری کی وجہ سے کام کر رہے ہیں کہ تاکہ اپنے رشتہ داروں کو یہ سارے مال دے دیا کریں، اپنے دوستوں کو، اپنی تعریفیں کرنے والوں کو آپ یہ سارا مال دے دیا کریں، ذرا بتائیں تو صحیح کہ اللہ نے واقعی کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے، ذرا بتائیں تو صحیح کہ جبرائیل کدھر ہیں، انہوں نے کہاں یہ لا کر کے آپ کو آیتیں دی ہیں۔ صحابہ کرام نے آمنا وصدقنا، ایمان لے کر کے آئے، اس کے اوپر تصدیق کری، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مشائخ کی زبان میں کہتے ہیں سپردگی، اس کو سپردگی کہتے ہیں۔ جو مربی ہوتا ہے نا، جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، بندہ جب تک اس کے سامنے اپنے آپ کو سپرد نہ کر دے، اس کی تربیت نہیں ہو سکتی، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو عاجزی اور انکساری کا مطلب جو ہے، وہ صرف میمی میمی کر کے بات کرنا نہیں ہوتا، جھک جھک کر کے سلام کرنا نہیں ہوتا، اس قسم کی حرکتیں کرنا خالی نہیں ہوتا، بلکہ آداب کا خیال رکھنا۔ کیا آداب ہیں؟ کس معاملے کے اندر ان آداب کا خیال رکھنا، یہ ہوتی ہے عاجزی، اور اس سے اصلاح ہوتی ہے، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی، اپنی من مرضی چلانے سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ہمارے حضرت نے بیان کیا تھا کہ کیسے اصلاح ہوتی ہے، عجیب واقعہ ہے، وہ سنا کر کے آج ختم کرے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے، ان دنوں جنگ آزادی کا جو معاملہ، شاملی کا محاذ وغیرہ ختم ہوا، تو اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے تھے۔ تو وہاں ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اپنی اصلاح کرنے کے لیے، بیعت کیا کرتے تھے، ان سے ذکر اشغال سیکھا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک حکیم صاحب بھی رہتے تھے، حکیم صاحب بھی حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے اور ذکر مراقبے کرنے شروع کر دیا۔ لیکن عرصہ گزر گیا، حکیم صاحب کی اصلاح نہیں ہو پا رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کر تو رہے وہ سارے معاملات لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہے، میں نہیں مٹ رہی۔ تو جب اس طرح کا معاملہ عرصہ گزر گیا، اور حکیم صاحب تھے بھی بڑے مخلص، حضرت مجھے بننا ہے، مجھے بننا ہے، مجھے اللہ سے واصل ہونا ہے، اللہ کی محبت چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، تو حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پھر ایک عجیب معاملہ کیا. حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ اچھا حکیم صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہندوستان کے اندر گنگوہ میں میرے ایک مرید ہوتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ، آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے جا کر کے آپ اپنی اصلاح کروائیں، ان کو بتا دیا کہ میں نے آپ کے پاس ان کو بھیجا ہے، یعنی ان کے پاس آپ کو بھیجا ہے. تو حکیم صاحب جو ہے نا وہ چلے گئے حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس. اب گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا بھی ہاں بھائی کیسے آنا ہوا، کرتے کیا ہیں، ذرا اپنے روز مرہ کے معاملات بتائیں مشغولات بتائیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ جی میں تو حکیم ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں مشورہ کرتے ہیں تو میں ان کو نسخہ لکھ کر کے دیتا ہوں، ان کا علاج بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے جب ڈاکٹر کے پاس لوگ آتے ہیں تو پھر وہ اپنے باقی معاملات بھی ڈسکس کرتے ہی ہیں. تو حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ نے کہا کہ حکیم صاحب سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا نسخہ لکھنا چھوڑیں، آپ کو نسخہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے بعد آپ جو اشغال بتائے جا رہے ہیں آپ کو ذکر مراقبہ وغیرہ وہ آپ کرنا شروع کر دیں. تو چونکہ اخلاص تو ان کے اندر تھا تو انہوں نے ایسے ہی کیا، تھوڑے ہی عرصے کے اندر ان کو نسبت مل گئی. حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کو واپس بھیجا کہ جی بس آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ واپس جائیں. اب یہ واپس پہنچے پریشان کہ یہ کیا ہوا بھائی، اتنا عرصے سے میں کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، شیخ کی صحبت میں تھا، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، یہاں پر ہندوستان آنے کے بعد چند دنوں کے اندر فرماتے ہیں کہ جی آپ کا کام بن گیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ان کے لیے معمہ تھا. انہوں نے جا کر کے جب پوچھا نا، بلکہ انہوں نے پہلے حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے ہی پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، میرے تو سمجھ میں ہی نہیں آئی بات، یہ کام تو حضرت حاجی صاحب بھی کر سکتے تھے تو انہوں نے کیسے نہیں کیا. انہوں نے فرمایا دیکھیں مجھے جو اس میں حکمت نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ حکیم ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بڑا علم فضل بھی، آپ کو عالم فاضل بھی ہیں، جبکہ حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو ہے نا تو یہ عالم فاضل ہیں، کیونکہ حاجی صاحب نے قدوری شریف تو خالی کتابیں پڑھی تھیں، باقی انہوں نے اپنا علم کا سلسلہ نہیں کنٹینیو کیا تھا اور نہ وہ نسخے لکھتے تھے، حکیم تھے. تو اصل میں آپ کے میں مٹنے کے راستے میں جو رکاوٹ بن رہی تھی نا وہ آپ کا یہ لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن تھا نا، یہ جو ان کو مشورے دینے والا، ان کے اوپر شیخ والا پیر والا ہاتھ رکھنا جو ہوتا ہے، یہ جو آپ کر رہے تھے نا یہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن رہی تھی. مخلوق سے آپ کو یہ کٹنے نہیں دے رہی تھی. تو چونکہ آپ نے ایسا اپنا رشتہ مخلوق کے ساتھ بنایا ہوا تھا نا، اس لیے اشغال، مراقبے، شیخ کی صحبت، ان سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو حاجی صاحب نے پھر جب یہ بات سمجھی ہوگی تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی اگر میں آپ کو روکوں گا نا تو آپ کا نفس جو ہے وہ بھڑکے گا، اس کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ آپ کو یہ کہے گا، شیطان بھی وسوسے ڈالے گا کہ دیکھو حاجی صاحب خود تو عالم ہے نہیں، حاجی صاحب جو ہے خود حکیم تو ہے نہیں، تو میرا جو کہ اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے نا، لگتا ہے ان کو مجھ سے کچھ حسد ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ ان کو جو ہے نا میری یہ مقبولیت عامہ جو ہے نا لوگوں کے درمیان یہ پسند نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے مجھے روک رہے ہیں. تو حاجی صاحب نے اس وجہ سے آپ کو میرے پاس بھیجا، اس لیے کہ میں عالم بھی ہوں اور میں نسخے بھی لکھتا ہوں، میں جب آپ سے روکوں گا، میں آپ کو منع کروں گا نا، تو پھر آپ کے سامنے یہ شیطان کے وسوسے کام نہیں آئیں گے، آپ میری بات مان لیں گے. اور بالکل ایسا ہی ہوا، میں نے آپ کو رکوا دیا، لوگوں سے آپ کو کٹوا دیا، بس کام ہو گیا آپ کا. تو ایسے ہوتا ہے، انسان کو اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا ہوتا ہے اور پھر بات بھی باننی ہوتی ہے، پھر اس کی یہ میں مٹتی ہے. یہ میں کتابیں پڑھنے سے نہیں مٹتی، یہ میں جو ہے نا یہ دین کا کام کرنے سے نہیں مٹتی کہ جی دعوت و تبلیغ کا کام کرے چلے جا رہے ہیں اور عبادتیں کرے چلے جا رہے ہیں اور سب کا خیرات کر لے چلے جا رہے ہیں تو اس سے میں مٹ جائے گی؟ نا جی نا، اس سے کوئی میں نہیں مٹنے والی ہے. اس سے اگر آپ کا اخلاص ہے تو آپ کو ثواب تو مل سکتا ہے، اگر اخلاص کے ساتھ آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں ثواب ملے گا، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کے ان اعمال کو شیطان جو ہے وہ آپ کے لیے تکبر کے لیے استعمال کرے اور چڑھانے کے لیے استعمال کرے. تو میں مٹنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے اس میں کو مٹائیں، ورنہ ہمارے مشائخ جو ہے وہ ہمیں یہ وعید سناتے ہیں کہ دوستوں اپنی میں کو خود مٹا لو تو بہتر ہے، کیونکہ جو اپنی میں کو خود نہیں مٹاتا اس کی میں کو اللہ تعالی مٹاتا ہے، اور جس کی میں کو اللہ تعالی مٹاتا ہے اس کا تماشا پھر دنیا دیکھتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، کتنی دفعہ اس کا مشاہدہ ہوا اور ہمارے اکابرین نے ایسے واقعات سنائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی اختیار کے ساتھ اپنی اس میں کو مٹانے کا انتظام کریں، تاکہ ہمارے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں بھی خیر کا معاملہ کیا جائے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے. یہ چار صفات ہمارے مشائخ نے مٹی کی بیان کرنی ہیں. اگر کوئی شخص ان چار صفات کو ہی اپنی زندگی میں پیدا کر لینا تو باقی چیزیں بھی اس کو نصیب ہو جائیں گی، اور اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ تو اس کو مل ہی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مراقبہ دعا کر کے ختم کریں گے. اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر استقامت اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگنی چاہیے. دعا سے پہلے معمولات تو بتائے نہیں تھے، تو معمولات بھی سن لیجئے، پھر مراقبے کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں. تو جو توبہ کے کلمات پڑھائے تھے ان کے بعد ہمارے مشائخ معمولات بتاتے ہیں، جو کہ ہمارے سلسلے میں 6 معمولات ہیں. ان میں سے پہلا معمول، روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کی تصحیح کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا معمول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. چوتھا معمول، وقوف قلبی، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ کی یاد میں مصروف، علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا. پانچواں معمول، مراقبہ، اور مراقبے کا طریقہ ہے کہ کہیں اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھ جانا اور آنکھوں کو بند کر لینا، سر کو جھکا لینا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جانا، یعنی ایسے اپنے آپ کو فارغ کر کے کہیں بیٹھ جانا، نیت یہ کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا. تو جتنی دیر بھی بیٹھے رہیں گے اور اس آواز کو جو دل سے پیدا ہو رہی ہے سننے کی کوشش کریں گے، یہ مراقبہ کہلائے گا. اور آخری چھٹا معمول، کہ رابطہ شیخ کہ جن کے ساتھ اسلامی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ رابطے میں رہنا، اپنے دینی دنیاوی معاملات میں مشورہ کرتے رہنا. یہ کل 6 معاملات ہو گئے. ان معاملات کو پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور شیطان کے راستے پر رکاوٹ بن جائے گی. نیک بننا آسان ہو جائے گا، گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا. تب تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا. دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا. اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا. کہتے ہیں کہ مرشد نے مجھے یہ سبق پڑھایا کہ اے فقیر تو مٹ جا، تو مٹ مٹ کر کے بھی مٹ جا، اور جب تو اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ تو مٹ گیا ہے تو اس کو بھی تو مٹنا نہ سمجھ، بلکہ اس مٹنے کو بھی مٹا دے. اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا. دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا. جے تو سمجھیاں میں ہاں مٹیاں، اجے بھی نہیں تو مٹیاں. اگر تو سمجھتا ہے کہ تو مٹ گیا تو ابھی تک تو نہیں مٹا. جے تو سمجھیاں میں ہاں مٹیاں، اجے بھی نہیں تو مٹیاں. راہ دے بھیدی راہ وچ تینوں اچا کر کر لٹیاں. راہ دے بھیدی راہ وچ تینوں اچا کر کر لٹیاں. اصل میں یہ بات ہے کہ جو راستے کا بھیدی ہے یعنی شیطان، وہ تیرے دل میں خیال ڈال رہا ہے کہ تو بہت اونچا ہو گیا ہے کیونکہ تو نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، لیکن یہ خیال ڈال ڈال کر وہ تجھے اچک اچک کر کے لوٹ رہا ہے. راہ دے بھیدی راہ وچ تینوں اچا کر کر لٹیاں. چھٹا پہ گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا اے پھٹیاں. چھٹا پہ گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا اے پھٹیاں. تیرے دودھ کے اندر چھیٹے پڑ گئے ہیں اور تیرا دودھ پھٹ گیا ہے. چھٹا پہ گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا اے پھٹیاں. اجے وی ویلا ایدر مرشد، آ کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا. اجے وی ویلا ایدر مرشد، آ کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا. کہ دور جو سمجھ رہا ہے کہ تو مٹ گیا ہے، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، مرشد کے پاس آ اور اپنے اس فکر کو ٹھیک کروا لے. تو نے کتابیں پڑھ پڑھ کے سمجھ لیا ہے کہ تیرے اندر مٹنے کی صفات پیدا ہو گئی ہیں، لیکن دراصل شیطان نے تجھے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ تو مٹ گیا ہے. ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، موت سے پہلے آ آ کر کے اپنے اس فکر کی اصلاح کروا لے. رات دا جاگن ای نہ سمجھیں، مل گئی اے اولیائی. رات دا جاگن ای نہ سمجھیں، مل گئی اے اولیائی. رات نو کتے جاگ جاگ کے पहरा दें दे भाई। रात के जागने की वजह से, तहज्जुद पढ़ने की वजह से ये ना समझना कि तुझे अल्लाह ताला की दोस्ती मिल गई है। रात को तो कुत्ते भी जागते हैं और अपने मालिक के घर के पहरे देते हैं। रात द जागण ई ना समझी मिल गई ओलियाई, रात नु कुत्ते जाग जाग के पहरा दें दे भाई। ऊहे के टुकड़े बदले जागण तू लखने मत खाई, ऊहे के टुकड़े बदले जागण तू लखने मत खाई। ये कुत्ते तो एक रोटी के टुकड़े के बदले सारी रात जाकर अपने मालिक के घर का पहरा देते हैं, और तूने तो अपने रब की लाखों नेमतें खाई होती हैं। ओ एक टुकड़े बदले जागण तू लखने मत खाई, कुत्ते तैथू ले गए बाजी मुंह गरेबा पा फकीरा मिट मिट के मिट जा। कुत्ते तैथू ले गए बाजी मुंह गरेबा जा फकीरा फकीरा मिट मिट के मिट जा। तो कुत्ते तुझसे बाजी ले गए हैं, तू अपने गरेबान में मुंह डाल करके देख कि तेरा क्या हाल है, मिट जा मिट जा मिट किट मिट मिट के मिट जा। दिता मुर्शिद सबक पढ़ा फकीरा मिट मिट के मिट जा। دعا کر لیجیے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کی مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، تیرے اولیاء تیرے نیک بندے، اے اللہ اعمال کر کر کے تجھے راضی کرنے والے. اے اللہ، ہم تو ہر حال سے تہی دامن ہیں، اے اللہ اعمال سے بالکل ہی فارغ ہیں. اے اللہ، ہمارے پاس تو تیرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اے اللہ، عمل بھی نہیں، اے اللہ ذکر بھی نہیں، اے اللہ اخلاص بھی نہیں، اے اللہ دل بھی نہیں. اے اللہ، گندا دل لیے پھرتے ہیں، اے اللہ گندی سوچیں لیے پھرتے ہیں، اے اللہ گندی تمنائیں لیے پھرتے ہیں. اے اللہ، نفس و شیطان کے تو ہم پہلے ہی شکار ہو چکے ہیں. اے اللہ، ہماری حفاظت فرما دینا. اے اللہ، نفس و شیطان سے ہمیں محفوظ فرما دینا. اے اللہ، اپنا احسان فرما دینا. اے اللہ، آپ تو محسن حقیقی ہیں. اے اللہ، احسان کرنے کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں. اے اللہ، ہم سے احسان کی توقع رکھتے ہیں. اے اللہ، ہم سے کیا احسان ہوگا؟ اے اللہ، ہم آپ کے احسان کے محتاج ہیں. اے اللہ، ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہ کرنا، ورنہ اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اے اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں رسوا ہو جائیں گے. اے اللہ، احسان والا معاملہ فرما دینا. اے اللہ، گناہوں کو معاف کر دینا. اے اللہ، عفو درگزر فرما دینا. اے اللہ، غلطیوں کو تاہیوں کی پردہ پوشی فرما دینا. اے اللہ، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا لینا. اے اللہ، اپنے مشائخ کے سامنے، اے اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کی ذلت سے ہمیں بچا دینا. اے اللہ، ہماری ماؤں امہات المومنین کے سامنے کی ذلت سے ہمیں بچا لینا. اے اللہ، ہماری بہو بیٹیوں کو محفوظ فرما لینا. اے اللہ، ہمارے گھروں کی عورتوں کو محفوظ فرما لینا. اے اللہ، وہ کیا دن ہوگا؟
اے اللہ ہم اس زون میں وہاں پر آئیں گے کہ ہم تو مسلمان تھے، ہم تو تیرے نام کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اے اللہ جب وہاں پر ہمارے اعمال کھلنے شروع ہوں گے، اے اللہ ہمارے دل کی کیفیات کھلنی شروع ہوں گی، اے اللہ ہمارے دل کے جذبات کھلنے شروع ہوں گے، اے اللہ تب پتہ لگے گا کہ اصل میں تو ہم، اے اللہ تب پتہ لگے گا کہ ہم تو شرک کے مرتکب ہو رہے تھے، ہم نے تو تیرے ساتھ پتہ نہیں کتنے سارے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، اے اللہ ہم نے اپنی خواہشات کو شریک ٹھہرایا ہوا تھا، ہم نے دنیا کو شریک ٹھہرایا ہوا تھا، اے اللہ ہم نے دنیا کو آپ سے زیادہ عظمت دی ہوئی تھی، آپ کے دین سے زیادہ اہمیت دی ہوئی تھی، اے اللہ ہم ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے، اے اللہ تیار نہیں ہوتے تھے، کسی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن اے اللہ آپ کے دین کی قربانی دینے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے، اے اللہ ہم اس دل کے ساتھ پیش ہوں گے، اے اللہ ہمارا کیا بنے گا، اے اللہ ہماری عبادتیں ہمارے کیا کام آئیں گی، ہمارے اعمال ہمارے کیا کام آئیں گے، اے اللہ ہمیں توحید کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ ہمیں سچے معنوں میں اپنا بندہ بنا لینا، اے اللہ شیطان کی بندگی سے ہمیں نجات دلا دینا، اے اللہ نفس کی بندگی سے ہمیں نجات دلا دینا، اے اللہ ہم نے ہر ایک نے اپنی زندگی کے اندر کوئی لہلا پالی ہوئی ہے، اے اللہ اس لہلا کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اے اللہ باقی سب کچھ کر لیں گے لیکن اے اللہ اس لہلا کو ہم نے آپ کا شریک بنایا ہوا ہے، اے اللہ اس کے آگے ہم ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دینا، اے اللہ ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جتنے بھی ہم نے لنگر پھنسائے ہوئے ہیں، اے اللہ دنیا کی زندگی میں، اے اللہ اپنے تکبر میں، اے اللہ اپنے احساس میں، اے اللہ اپنی صلاحیتوں میں، اے اللہ اپنے علم میں، اے اللہ جتنے بھی ہم نے لنگر پھنسائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام لنگروں سے ہمیں آزاد فرما دینا، اے اللہ ایک آپ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ ایک اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دھوکہ ہی تو ہے، اے اللہ یہ جو ہماری صلاحیتیں ہمارا علم ہے، اے اللہ یہ تو اب ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اے اللہ دنیا والے، اے اللہ ہر طرح سے ہمارے اوپر غالب ہیں، اے اللہ ہم پھر بھی اپنے تھوڑے سے علم اور تھوڑی سی عقل کی وجہ سے، اے اللہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اپنے معاملات کو طے کر لیں گے، اے اللہ ہم خود ہی اپنے معاملات کو اچھا بنا لیں گے، اے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں رہے، اے اللہ ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اے اللہ اپنے دشمنوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں محفوظ کر سکتے، اے اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دینا، اے اللہ تو نے ہمیں اپنا درد دکھایا، اے اللہ اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے سے، اے اللہ اپنے در سے آشنائی کروا دی، اے اللہ اس کے باوجود ہم تیرے در کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اے اللہ ابھی بھی ہم تیرے در سے بھاگتے پھرتے ہیں، اے اللہ اس نجس دنیا کی طرف ہمارا دل مائل ہوا پھرتا ہے، اے اللہ اس سے ہم پیچھے چھڑانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ اس نجس دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دینا، اے اللہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ اے اللہ دنیا کی نجاستوں سے ہمیں نفرت ہے، لیکن جس نجاست کو آپ نے نجس کہا، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجس کہا، اے اللہ اس کو ہم بہت مرغوبیت کے ساتھ، اے اللہ اس کو بہت مرغوبیت کے ساتھ اپناتے پھرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اس مخمصے سے ہمیں آزادی عطا فرما دینا، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لینا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ ہماری سوچ کی گندگی کو، اے اللہ دور فرما دینا، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دینا، اے اللہ صحابہ کرام کی تمام صفتیں اے اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دینا، اے اللہ جو آج بات کہی گئی، اے اللہ مٹی کی صفات، اس مٹی کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دینا، اے اللہ کہنا بڑا آسان ہے، اے اللہ کرنا بڑا مشکل ہے، اے اللہ سننا بھی آسان ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، اے اللہ اس کہنے کو اور اس سننے کو ہمارے خلاف حجت کے طور پر استعمال نہ فرمانا، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کا سبب بنا دینا، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ اخلاص عطا فرما دینا، اے اللہ ہمیں بھی اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ذلت و رسوائی کی اس زندگی سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ عزت رفتہ عطا فرما، اے اللہ ہم جس طرح کی بھی بیماری میں مبتلا ہیں روحانی ہو یا جسمانی، اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دینا. اے اللہ ہمارے کچھ عزیز، اے اللہ کچھ دوست بیمار ہیں، اے اللہ ان کو ان کے تمام گھرانے کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دینا. اے اللہ ہم سب کو وباؤں سے، بلاؤں سے، اے اللہ جادو ٹونے سے، صفتی امراض، صفتی اعمال سے، اے اللہ حسد سے، کینے سے، بغض سے، اے اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے، فتنوں سے، اے اللہ ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی، اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما دینا. اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دینا. اے اللہ دین کی اس نسبت سے بیٹھنے کو قبول فرما لینا. اے اللہ جو بھی اپنے ذاتی وقت میں سے وقت نکال کر کے اے اللہ بیان میں شامل ہوئے، اے اللہ دعا میں شامل ہو رہے ہیں، اے اللہ انہوں نے تیری نسبت سے اس وقت کو نکالا، اے اللہ دنیا کی کون سی نعمت اس کے بدلے ان کو ملنے والی ہے. اے اللہ اس دنیا میں تو دین والوں کی، اے اللہ کوئی قدر کرنے والا اب نہیں ہے، بلکہ تانے دینے والے ہی ہر طرف موجود ہیں. اے اللہ اس کے باوجود اگر وہ وقت نکال رہے ہیں تو اے اللہ آپ کی محبت ہی کی وجہ سے نکال رہے ہیں، اگرچہ کہ محبت کرنا ہمیں آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اے اللہ چاہتے تو ہے آپ کی محبت کو حاصل کرنا. اے اللہ ہمیں آتا نہیں، آپ کو تو محبت کرنا آتا ہے، اے اللہ آپ ہمیں محبت کرنا سکھلا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے محبین میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے سینوں سے نکال دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی، اے اللہ اپنے دین کے مشائخ اولیاء کرام کی، اے اللہ تمام ان اعمال کی جو آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں، اے اللہ ان سب کی محبتوں کو ہمیں بھی حصہ عطا فرما دینا. اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا پیغام بھیجے، اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دینا. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان فرما دینا. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو پریشانیاں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں، اے اللہ ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کے لیے بہترین فیصلے فرما. اے اللہ بہترین صلاحیتیں عطا فرما. اے اللہ بہترین علم عطا فرما. اے اللہ اپنے قرآن کے حافظوں میں شامل فرما. اے اللہ جو بچے بچیاں قرآن کی حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کا مکمل ہو چکا، اے اللہ ان سب کی مدد فرما دیجئے. اے اللہ ان کو قرآن کے معانی کی، اے اللہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کی اور اے اللہ قرآن کی کیفیات کے بھی محافظین میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ قرآن کی سربلندی کے لیے اے اللہ ہمیں، ہمارے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ حرمین شریفین کو اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما لیجئے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں بار بار وہاں کی مقبول زیارتوں کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ وہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں حرمین میں سے کسی ایک کی، اے اللہ قبر کی مٹی عطا فرما دیجئے. اے اللہ قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اے اللہ دین کی حفاظت کے لیے ہمیں، ہمارے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ دین کا علم نافع عطا فرما. اے اللہ عمل صالح عطا فرما. اے اللہ اخلاص عطا فرما. اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما. اے اللہ دنیا کی بھی عزتیں عطا فرما. اے اللہ دنیا کی بھی تنگیوں سے، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ بیماری سے حفاظت فرما. اے اللہ تنگی سے حفاظت فرما. اے اللہ ذلت سے حفاظت فرما. اے اللہ قلت سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، خصوصاً فتنہ دجال سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرما. اے اللہ بات کی حقیقت کو سمجھنے والا بنا. اے اللہ شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دجال کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دین جیسا کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، اے اللہ ویسے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کو ہماری طرف سے بہترین اجر عطا فرما. اے اللہ جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق دین کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام خدمتوں میں اے اللہ مدد کا معاملہ فرما. اے اللہ تمام شرور سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی ٹھنڈک کا ہمیں باعث بنا. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں کو، ہمارے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، سب کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی، اپنے قرب کے اعلی درجات عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.